السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. پچھلے درس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ مکہ کی طرف جاؤ اور میرے گھر کو اور میرے گھر کی بنیادوں کو قائم کرو، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب لوگوں کو آواز دو اور حج کی فرضیت کا اعلان کر دو، چنانچہ وہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو آواز دیتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آؤ اور حج کرو. تو آج ہم بھی جب حج کا مہینہ آتا ہے اسی پکار کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ حکم پورا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں بھی صرف تجھی سے ہیں، تمام چیزوں کا مالک تو ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اور آج کے درس میں حج مبرور کیا ہے، حج کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ بیان کرتے ہیں. حج کی تین قسمیں ہیں، یاد رکھیں، ایک قسم نہیں ہے، حج کی تین قسمیں ہیں اور تینوں قسموں کے مختلف احکام ہیں. نمبر ایک حج تمتع، نمبر دو حج قران، اور نمبر تین حج افراد. حج تمتع کیا ہے کہ حج کے مہینے میں، حج کے تین مہینے ہیں یاد رکھیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، حج کے مہینے میں عمرہ کرنا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام سے حلال ہو جانا، احرام اتار دینا اور دوبارہ حلال ہو جانا، پھر آٹھ تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھنا، اور متمتع کے لیے قربانی لازم ہے. قران کیا ہے؟ قران حج اور عمرے کی اکٹھے نیت کرنا، حج کے مہینے میں حج اور عمرے کی اکٹھے نیت کرنا، لبیک اللہم عمرۃ و حج، اکٹھے، یا حج و عمرہ دونوں اکٹھے نیت کرنا. اور حج کے احکام پورا کرنے کے بعد آٹھ تاریخ کو طواف قدوم کرنا اور حج کی سعی کرنا، پھر احرام نہیں کھولنا. جو قران حج قران کرتے ہیں وہ احرام نہیں کھولتے، اپنے احرام میں ہی رہتے ہیں جب تک کہ حج کے احکام پورے نہ ہو جائیں، یعنی طواف الوداع کرنے تک وہ احرام میں ہی رہتے ہیں، دس تاریخ تک وہ احرام میں ہی رہتے ہیں، اور ان پر قربانی لازم ہے. تیسری قسم ہے حج افراد. حج افراد میں، حج کے مہینے میں صرف حج کی نیت کرنا، لبیک اللہم حجن، پھر مکہ کی طرف جانا طواف قدوم کرنا، حج کی سعی کرنا، پھر منیٰ کی طرف جانا حج کے احکام پورے کرنا، اور احرام نہیں کھولنا 10 تاریخ کو جب بڑے جمرہ کو کنکریں مار لیں اور بال منوا لیں پھر احرام کھول سکتے ہیں، اس سے پہلے احرام نہیں کھول سکتے. اور مفرد پر کوئی قربانی نہیں. تو حج افراد دیکھتے ہیں حج افراد کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ حج تمتع پہلے بیان کر چکے ہیں، عمرے کے احکام پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ ساتھی حج افراد کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس میں قربانی نہیں، جو ساتھی قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، قربانی نہیں کر سکتے، تو وہ حج افراد کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں حج افراد کا کیا طریقہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں حج افراد کا طریقہ بیان کروں، حج کی شرطیں جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ہر عبادات کی شروط ہوتی ہے اور ان شروط کو پورا کرنے کے بعد عبادت پوری ہوتی ہے اور قابل قبول ہوتی ہے. وہ جو سب سے اہم شرطیں ہیں حج کی، اس میں سے جو اہم شرط ہے وہ ہے استطاعت کی اور طاقت کی شرط. یعنی اسلام شرط ہے، کافر کا حج نہیں. تو حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عقل ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے بالغ ہونا ضروری ہے، بچے کا حج نہیں ہوتا، بالغ ہونا ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ آزاد ہونا ضروری ہے، غلام کا کوئی حج نہیں. اور پانچویں نمبر پر طاقت مستطیع ہونا ضروری ہے. اور استطاعت کے لیے جو اہم شرط ہے حج کی، اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں. تو استطاعت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 صحت کا ہونا، تندرستی ہونا، یہ استطاعت میں آتا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اسے ایسی موذی بیماری کہ وہ حج نہ کر سکے، یا بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے وہ حج نہیں کر سکتا، تو اس پر حج فرض نہیں. دوسری بات جو ہے استطاعت میں، وہ ہے مال اور پیسہ. مال اور پیسہ کا ہونا، کیونکہ آپ جانتے ہیں حج کے لیے سفر کرنا ضروری ہے اور مسافر کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے. تو مال کا ہونا یہ بھی استطاعت میں ہے اور طاقت میں ہے. جس کے پاس مال نہیں اس پر حج فرض نہیں. جو فقیر اور مسکین ہیں، خود مال کے محتاج ہیں، ان کا کوئی حج نہیں، ان پر حج فرض ہی نہیں. اور اسی طریقے سے راستے میں امن و امان ہونا. اگر راستے میں جنگ ہے، تخریب کاریاں ہیں، ڈکیت ہیں، آپ کو مکہ پہنچنے میں حج کرنے سے کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو تب بھی حج فرض نہیں. یہ بھی استطاعت کا ایک حصہ ہے. اور چوتھی بات جو استطاعت میں ہے وہ عورتوں کے لیے ان چیزوں کے ساتھ خاص ہے، محرم کا ہونا. عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے عورت کے لیے حج نہیں. اور جس عورت کا محرم نہیں ہے، یعنی ایک عورت ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، عقل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، استطاعت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، لیکن اس کا کوئی محرم نہیں، یعنی کوئی باپ نہیں، کوئی خاوند نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی خالو نہیں، ماما یا چاچا کوئی نہیں جو محرم ہے، یا کوئی داماد نہیں، داماد میں محرم ہوتا ہے، اس کو کوئی محرم نہیں، وہ اکیلی عورت ہے، تو اس پر حج فرض نہیں. یاد رکھیں، جب تک کہ اس کا محرم نہیں ہوتا. کچھ عورتیں غلطی کرتی ہیں، اپنی منمانی کرنے کے لیے وہ عورتیں اکٹھی ہو کر چلی جاتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو انڈونیشی عورتیں ہیں عام طور پہ، جو یہاں پر گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ ایک گروپ کی صورت میں حج پہ چلی جاتی ہیں. ان کے لیے یہ طریقہ جائز نہیں، درست نہیں. ان کا کوئی محرم نہیں، وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں، حج کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر اس ملک سے ایسی چلے گئے بغیر حج کیے ہوئے، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کا محرم نہیں اور وہ مستطیع نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جس کے پاس پیسہ نہیں، فقیر و مسکین ہے، اس کا بھی حج نہیں، اس پر حج فرض نہیں، جب تک کہ وہ مالدار نہیں ہو جاتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہو جاتا. اور اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حج کا پورا خرچہ خود برداشت کر سکے، سفر کے اخراجات برداشت کر سکے، اپنے گھر میں پیچھے اتنا مال چھوڑ چکا ہو جب تک واپس نہیں جاتا، اس کی بیوی اور بچے، اس کے گھر والے کسی کے محتاج نہ ہوں. اتنا اگر پیسہ اس کے پاس ہے تو وہ حج پہ جا سکتا ہے. اگر کسی شخص پر قرضہ ہے تو مقروض شخص جو ہے اس پر حج نہیں، یعنی اس پر حج واجب نہیں جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کر لیتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس سے اجازت لے لوں جس کا میں نے قرضہ دینا ہے، تب تو میں حج پہ جا سکتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی درست نہیں. اگر آپ جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ 10,000 کا قرضہ لے چکے کسی شخص سے، اور آپ 10,000 ریال نہیں دے سکتے اسے یا نہیں دے پائے, حج کا موقع آ گیا اور آپ حج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے اچھی طرح سمجھ لیں, آپ پر حج فرض نہیں جب تک کہ آپ اپنے قرض ادا نہیں کر لیتے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں جا کر اس شخص سے اجازت لے لیتا ہوں جس کا میں نے قرض دینا ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس اجازت لینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ 10,000 کا قرض وہی 10,000 کا ہے. اگر آپ کے حج میں 2,000 ریال لگتے ہیں مثال کے طور پہ, اور آپ اس شخص کی طرف جاتے ہو کہتے ہیں مجھے اجازت دے میں حج کرنا چاہتا ہوں, حج کے بعد جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں آپ کا قرضہ اتار دوں گا, لیکن اگر آپ 2,000 خرچ کر کے حج پہ چلے جاتے ہیں, آپ کا قرضہ وہی کو وہی 10,000 ہے, کم نہیں ہوا, 1 ریال بھی کم نہیں ہوا, تو آپ کو کیا فائدہ ہو اجازت لینے کا؟ یہی 2,000 آپ اس کو قرضے میں دے دیں, آپ کے 8,000 بچ گئے, تو اس طریقے سے آپ کا جو قرض کا بوجھ ہے وہ کم ہو گیا. تو یاد رکھیں جو لوگ قرض لے کے حج کرتے ہیں ان کا حج نہیں ہوتا, تو پہلے حج پہلے قرض ادا کرے پھر حج کے لیے آپ تیار ہو جائیں. حج میں جانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں, چند چیزیں ہیں جو ہر حاجی کو جن کا علم ہونا ضروری ہے, ان کے بغیر حج یا تو مکمل رہتا ہے یا حج پورا نہیں رہتا یا اس کا حج ہوتا ہی نہیں ہے. یہ 10-12 چیزیں میں مختصرا بیان کرتا ہوں, کیونکہ اصل آج کا درس اصل یہ ہے کہ حج کس طریقے سے ہم کریں, یہ بھی بیان کرتے ہیں حج کا کیا طریقہ ہے, حج مبرور کیسے ہوتا ہے, لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. نمبر ایک, حج سے پہلے کیا کرنا ہے. نمبر ایک, اخلاص. جس کے لیے میں حج کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے لیے اخلاص کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حج میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. اور اخلاص کے دو چیزیں منافی ہیں, نمبر ایک شرک, نمبر دو ریاکاری. ریاکاری بھی شرک اصغر ہے, شرک کا ایک حصہ ہے اور شرک کی ایک قسم ہے. اور حج سے جانے سے پہلے توحید کے مسائل سمجھنا بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے, مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے, کیا زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے؟ کوئی کچھ لوگ جاتے ہیں حج کی طرف, پورے سال میں شرک کرتے رہتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد, اے علی مشکل کشا, پورے سال میں اسی طریقے سے وقت گزارتے ہیں. جب حج کے لیے جاتے ہیں میدان عرفات میں لوگوں کو سنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں تیرے لیے بہت دور سے آیا ہوں, یا رسول اللہ میری بگڑی بنا دیجئے, اے علی مدد, یا غوث مدد. میدان عرفات میں بھی ایسے شرکی الفاظ پر منہ سے نکالتا ہے, اس کا کیا حج ہے؟ جس طریقے سے وہ اس ملک میں آئے حج کرنے کے لیے, کچھ نہیں تھا اس کے پاس, وہ ویسے واپس چلا جائے گا. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہیں, اولاد دے سکتے ہیں, بگڑی بنا سکتے ہیں, یاد رکھیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ شرک اکبر ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرنے والا. تو سب سے پہلے حاجی کو چاہیے وہ اخلاص کو سمجھے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ نمبر دو ریاکاری. ریاکاری کیا ہے؟ کہ یہ جو عبادت کرنے جا رہا ہوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, تاکہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یہ حاجی جا رہا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں لیکن یہ اتنا اچھا انسان ہے, اتنا اچھا شخص ہے, یہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا, ہر سال حج کے لیے جاتا ہے, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. تو اس طریقے سے اس کا حج نہیں, اس کا حج یہ لوگوں کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. تو ریاکاری سے بھی حج نہیں رہتا, اور ریاکاری جس عمل میں شامل ہو جائے وہ عمل اکارت ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے اتباع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن جب انہوں نے حج کیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا اپنی زندگی میں, ایک حج, حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ 100,000 کی تعداد میں صحابہ کرام تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 100,000 کی تعداد صحابہ کو یہ اعلان کرتے ہیں, خذوا عنی مناسککم, آؤ اور مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال مجھے اپنے بیچ نہ پاؤ, یہ آخری حج ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوال پوچھے, اور آج بھی یہ احادیث کی کتابوں میں حج کا مکمل طریقہ, سن مسنون طریقہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھے کس طریقے سے اس حج کو اس امت تک پہنچایا, صاف اور ستھرا, ہر بدعت اور خرافت سے پاک صاف حج آپ کر سکتے ہیں مسنون طریقے سے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں آؤ مجھ سے حج کے طریقہ سیکھ لو، یعنی حج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو حج کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، جو صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، پھر آپ جانو آپ کا حج جانے، یہ حج اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے وہ حج چاہتا ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو. تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہی دو شرطیں ہیں عبادت کی. جتنی بھی عبادات موجود ہیں، چاہے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہیں، صدقات ہیں، جو بھی آپ عبادت کرنا چاہیں، دو شرطوں کے ساتھ آپ کی عبادت قابل قبول ہے. اگر یہ دو شرطیں پائی گئیں تو آپ کی عبادت درست ہے. اگر ان دو شرطوں میں سے ایک شرط رہ جائے تو آپ کی عبادت عبادت نہیں. پہلی شرط اخلاص ہے، دوسری شرط نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. تیسرے نمبر پر توبہ کرنا. حج پہ جا رہے ہیں، سفر لمبا ہے، ہو سکتا ہے واپس آتے ہیں کہ نہیں اپنے گھر میں. تو پچھلے زمانے میں تو حج کے لیے تین تین چار چار مہینے لگ جاتے سفر میں. آج کل اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے اس حج کو آسان کر دیا. اپنے ملک سے آتے ہیں، چار پانچ گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، بہت مختصر سفر ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم تھک جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہوائی سفر ہے یا جہاز بحری جہاز میں سفر ہے، ایمرجنسی ہو سکتی ہے، جہاز بھی گر سکتا ہے، بحری جہاز بھی ڈوب سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے تو توبہ کر کے جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. جتنی وہ گناہ کرتا ہے ان سب سے توبہ کر کے جائے، پتہ نہیں واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. اور جو گناہ اسے یاد ہو اسے توبہ کرے، اور جو گناہ وہ بھول جائے اسے استغفار کرے. تو توبہ استغفار میں یہی فرق علماء بتاتے ہیں. توبہ اس گناہ سے کیا جاتا ہے جو انسان کو یاد ہو، اور استغفار اس گناہ سے کیا جائے جو انسان کو بھول جائے، یعنی سب گناہوں سے انسان استغفار کرے. اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے وصیت لکھنا اور نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت، تقوی اختیار کرنے کی وصیت، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی وصیت، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت، نصیحت کر کے جانا. اور اکثر ساتھی آتے حج کے لیے بھول جاتے ہیں، حج کی افراتفری میں رہتے ہیں، سفر کرنا ہے، دوست احباب کو ملنے جاتے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہیں، اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. وصیت لکھ کے جانا، کس کا میں نے قرض دینا ہے یا کس سے میں نے لینا ہے، میرا کاروبار کہاں کہاں پہ ہے، میرا مال کہاں کہاں پر رکھا ہے، یہ سب وصیت میں لکھنا ہے. اس کے بعد حلال پیسوں سے حج کرنا. یاد رکھیں، یہ جو پیسہ ہم کماتے ہیں، ایک ایک پیسے کا ہم نے حساب دینا ہے. اگر اس میں حرام شامل ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تو کافر تھے، ان لوگوں نے بھی یہ شرط رکھی کہ اللہ کا گھر ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. کتنی تعجب کی بات ہے، کافر ہیں لیکن یہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں وہ صاف اور خالص اور پاک ہونا چاہیے. تو جتنے بھی ان کے پاس پیسہ تھا، حلال پیسہ، وہ جمع کیا، اتنی کم تھا، دیکھیں کتنی بدبخت لوگ تھے، اتنی کم تھا کہ چار دیواری نہ بنا سکے. یہ جو آج کعبہ موجود ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ وہی تعمیر ہے، بعد میں ایک دو دفعہ ٹوٹا ہے، دوبارہ بنا ہے، تعمیر ہے. قریش والی ہے، یہ جو حطیم کا حصہ جسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، یہ حصہ یہ کعبے کے اندر تھا، اس لیے اس کے اندر سے طواف کرنا جائز نہیں. یہ کعبے کے اندر کا حصہ تھا، کیونکہ حلال پیسہ کم ہو گیا انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر دیا. ورنہ کعبہ اصل میں جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یہ حصہ شامل تھا اس کے اندر، لیکن حلال پیسے کی کمی کی وجہ سے انہوں نے چار دیواری کو چھوٹا کر کے اس طریقے سے اس کعبے کو چھوٹا کر دیا. لیکن طواف کے لیے ضروری ہے کہ حطیم سے باہر کے حصے کا طواف کرنا ہے. اندر سے کسی نے اگر طواف کر لیا، اس نے طواف غلط کیا، یعنی اس نے کعبے کے اندر سے طواف کیا، اور طواف نہیں ہوتا اس طریقے سے. تو حلال مال سے حج کرنا، یہ نہ ہو کہ قریش کے کافر آج کے مسلمان سے بہتر ہوں اس جزئیے میں، کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے گھر تعمیر کرنے کے لیے حلال مال کی شرط رکھی، اور آج ہم حلال اور حرام سب مال کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے حج کے لیے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو فرض اور واجبات ہیں، تاکید کے ساتھ ان کو بجا لانا. پانچ نمازیں فرض ہیں باجماعت، اگر آپ باجماعت ادا کر سکیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو پانچ نمازیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں. کچھ لوگ حج کے سفر میں بھگدڑ میں وہ بھول جاتے کہ پانچ نمازیں بھی ادا کرنی ہیں. آپ پانچ نمازیں ادا کریں، عصر کے ساتھ اور جمعہ کے ساتھ. جمع و قصر آپ کر سکتے ہیں لیکن پانچ نمازیں آپ نے ضرور ادا کرنی ہے. اسی طریقے سے محرمات سے بچنا, جو چیز اللہ تعالیٰ حرام کر دی ہے ان سے بچنا, گالی دینا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, فحش کلامی حرام ہے, غیبت اور نمیمت حرام ہے, سگریٹ نوشی حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ احرام پہنا ہوا تلبیہ کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک, پھر سگریٹ کش لگتا ہے, یہ کون سی لبیک ہے, یہ کون سا حج ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, میں ذلیل اور حقیر ہوں, میں محتاج ہوں, اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں. کیا یہ واقعی محتاج بندہ ہے؟ یہ واقعی ذلیل بندہ ہے؟ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہوا ہے؟ تو اس کا کیا حج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں, تربیہ کے الفاظ آپ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ میں صرف اور صرف تیرے لیے حاضر ہوں, یہی توحید ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھے خوش کرنے کے لیے حاضر ہوں, حکم ملتا ہے کپڑے اتار دو اللہ میں حاضر ہوں, خوشبو نہ لگاؤ اللہ میں حاضر ہوں, بال نہ کاٹو اللہ میں حاضر ہوں, سگریٹ نہ پیو ادھر میں حاضر نہیں ہوں. سوچنے کی بات ہے, جو چیز حرام ہے پورے سال میں حرام ہے تمہارے لیے, وہ آج تمہارے لیے کیسے حلال ہو گئی؟ ناخن تراشنا حلال ہے, وہ تیرے لیے حرام ہو گیا. وہ سگریٹ جو آپ پورے سال پیتے ہو وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی ابھی تک. تو محرمات سے اجتناب کرنا. اسی طریقے سے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے, ہم دیکھیں انسان گنہگار ہے, خطا سے کوئی بچ نہیں سکتا, اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو اس کی طرف جا کے اسے معافی مانگ لے, پتہ نہیں واپس آتا ہے کہ نہیں, جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے. اگر جو اس کی بیوی کیوں نہ ہو, اگر اس کی اولاد کیوں نہ ہو, اگر وہ سمجھتا ہے کہ ناجائز اس نے کسی بات پہ ظلم کیا ہے, اس نے منہ سے غلط الفاظ نکالے ہیں یا غلط ہاتھ اس کا اٹھا ہے, تو وہ جائے, اگر جو عمر میں اس سے چھوٹا ہے تو اسے معافی مانگ لے. اپنی بیوی کیوں نہ ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی ہے, باندھی ہے, لونڈی کی طرح ہمارے گھر میں رہتی ہے, تو کوئی حرج نہیں, ہم جو کچھ بھی کریں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن میں امانت ڈالی ہے, یہ بیوی امانت ہے, آپ کا حق زیادہ ہے کوئی اس میں شک نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک درجی بلندی دی ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اب آپ اپنی مرضی کرتے رہیں یہ کسی نے آپ کو حق نہیں دیا. ہاں اگر شرعن اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے, آپ اسے سمجھائیں, شریعت نے اس کی طریقے بیان کیے ہیں, لیکن ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. مظلوم اگرچہ کافر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے, جیسے حدیث اس میں آیا ہے کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. تو رد المظالم, جس پر ظلم کیا اس کی طرف جا کے اسے معافی, گلے لگا کے اسے معافی مانگو. یہ نہ دیکھو کہ میں رتبہ میرا بڑا ہے, میرا نوکر تھا, یا میں گھر کا سربراہ ہوں, میرا اولاد ہے یا میرا بچہ ہے, بالکل نہیں. قیامت کے دن یہ بڑا پن آپ کے کام نہیں آئے گا, آپ کے کام آئے گا آپ کا عمل, جو خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو. اسی طریقے سے اچھے اور نیک صالح لوگوں کی صحبت میں حج کرنا, حج کے لیے جا رہے ہیں, اچھے لوگوں کو دیکھنا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں, جو متقی لوگ ہوں, پرہیزگار لوگ ہوں, جو آپ کو حج کرنے میں آسانی پیدا کریں, حج کرنے میں آپ کے ساتھ فحش کلامی سے آپ کو بچائیں, خود بھی بچیں, بدکاری سے خود بھی بچیں, آپ کو بچائیں. ایسے اچھے لوگ ہیں جب آپ سگریٹ کو ہاتھ لگا تو آپ ہاتھ پکڑ لیں, اللہ سے شرم کرو, حج پہ جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے ایسے اچھے اور نیک اور صالح لوگ انشاءاللہ ان کی صحبت میں رہ کے آپ گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے اور آپ کا حج مبرور کے زیادہ قریب ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے حسن اخلاق, مسلمانوں کے مسلمان پر حقوق ہیں اور حج میں ان حقوق کی تاکید ہوتی ہے, کیونکہ بھیڑ زیادہ ہے, رش زیادہ ہے, انسان کمزور بھی ہے, محتاج بھی ہے, غصہ بھی آتا ہے, لیکن حسن اخلاق, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, احسان کرنا, اگر دھکا بھی لگ جائے تو منہ سے گالی نہیں دینا, خود کہنا معاف کر دیا, معلہ جیسے یہاں پہ کہتے ہیں, کچھ ایسے اچھے الفاظ مسکراتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھنا اور یہ ثابت کرنا کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم کیسے طریقے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ہم سب مسلمان ایک ہیں اور ہم اس گھر کی طرف جا رہے ہیں, ایک گھر کا ہم طواف کرتے ہیں, ایک جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, ہم سب ایک ہیں, اگرچہ کمزور میں موجود ہیں, ہم سب کمزور ہیں, غلطی ہم سے ہوتی ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ان سب غلطیوں کو, اس سب جو ہم نے نقص ہیں سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور آخر میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, بھی اکثر حاجی سے غافل ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتے ہیں، ایک دو دفعہ بھول جاتے ہیں، پھر کبھی فون پہ بات ہو رہی ہے، کبھی گپے لگ رہے ہیں، کبھی اخبار پڑھے جا رہے ہیں، کبھی کہانیاں پڑھی جا رہی ہیں۔ تعجب کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ جسٹ کہانیاں ہیں یہ لے کے جاتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ حج ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، اور یہی حج کا مقصد ہے۔ حج کا مقصد یہ نہیں کہ سفر کرو اور اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاؤ، مشکلیں اٹھاؤ، مصیبت میں پڑو، خاص جگہ پہ جا کے صرف وقت گزارو، اگر یہ مقصد نہیں۔ حج کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، جس نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف، صفا مروہ اور سعی، اور جمرات کو کنکریاں مارنا کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ عبادت اس لیے شروع ہوئی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں، اور کثرت سے ذکر کرنا۔ ذکر کرنے کے لیے قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو آتی ہیں، قرآن مجید کی آیات، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، جتنے بھی آپ کو ذکر آتے ہیں، سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ العظیم، جتنے بھی آپ ذکر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق آپ ذکر کرتے رہیں۔ اس کا مطلب نہیں کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ سونا چھوڑ دیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کھائیں بھی صحیح، پیئیں بھی صحیح، ساتھوں کے ساتھ بات بھی کریں، لیکن آپ کا مقصد، آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہو۔ راستے میں جا رہے کچھ کھانے کی چیز خریدنے کے لیے، آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر سو رہے ہیں سونے کے لیے، جو دعائیں ہیں سونے سے پہلے وہ پڑھیں، صبح شام کی دعائیں جو اذکار ہیں ان کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، اور کثرت سے ذکر کا یہی مقصد ہے۔ تو یہ تھی وہ اعمال جو حج سے پہلے ہمیں کرنے چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں حج افراد، ہم جدہ سے چلتے ہیں، حج افراد کرنے کے لیے حج افراد کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے جو ساتھی حج کرنا چاہتے ہیں وہ سات تاریخ ہو یا آٹھ تاریخ ہو، جیسے ان کے لیے آسانی ہو، احرام باندھے میقات سے، اور جدہ کا میقات جدہ ہے، تو جدہ سے یعنی اپنے گھر سے ہی وہ احرام باندھے۔ جو ساتھی باہر سے ہیں تو جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ اب میقات آ رہا ہے، آپ احرام باندھ لیجئے، تو ہم جدہ سے جا رہے ہیں حج افراد کرنے کے لیے، تو اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے۔ احرام کے لیے سنت طریقے کے غسل کریں، اپنے بال اتاریں، جو شرمگاہ کے ارد گرد یا بلغوں کے بال جو ہیں صاف ستھرے ہو جائیں، اور جیسے غسل جنابت کا کرتے ہیں مسنون طریقے کا غسل، وہ غسل کریں، اور اگر چاہیں تو جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کے دو کپڑے، مردوں کے لیے دو سفید چادریں، سفید مسنون ہے، کوئی اور رنگ بھی ہو سکتا ہے، سفید مسنون ہے، ایک تہبند اور ایک کندھوں پہ چادر ڈال لے، اور کمر پر بیلٹ باندھ سکتا ہے۔ کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ پہ کیونکہ سلائی ہوتی ہے بیلٹ باندھنا جائز نہیں، یہ سلائی والی بات درست نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا کپڑوں سے، تو ان کو کپڑوں سے منع فرمایا جو جسم کے اوپر جو ماپ کے بنائے جاتے ہیں، ٹوپی ہے، قمیض ہے، شلوار ہے، بنیان ہے، یہ وہ کپڑے ہیں جو جسم کے مقیاس پر، جسم کے ماپ پر، جسم کے مطابق بنائے جاتے ہیں، تو ان سے منع فرمایا۔ عام کپڑا ہے، اگر آپ کی جو چادر ہے احرام کی، اس کی اگر ارد گرد دھاگے سے سلائی ہوئی ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کا جوتا ہے، جوتے میں بھی سلائی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ استعمال کر سکتے ہو۔ بیلٹ ہے آپ کی، اس پر سلائی ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ اور سلی ہوئی چیز نہیں پہننا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں، یہ ابراہیم نخعی جو تابعین میں سے تھے، فقہا میں سے تھے، یہ ان کا قول ہے، کسی سے حدیث سے ثابت نہیں کہ سلی ہوئی چیز نہ پہنو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مردوں کے لیے دو سفید چادریں پہننا مسنون ہے۔ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں، اور یہ احرام کی نوافل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کچھ ساتھی سمجھتے ہیں کہ احرام کی دو رکعت پڑھی جاتی ہے سنت، بالکل نہیں، یہ وضو کی دو سنتیں ہیں، احرام کی کوئی نماز نہیں۔ جب بھی آپ وضو کریں، سنت سے ثابت ہے، آپ دو رکعت پڑھ لیا کریں، جب بھی، چاہے احرام میں ہو یا احرام کے علاوہ بھی، جب بھی آپ وضو کرتے ہیں آپ دو رکعت پڑھ لیا کریں، یہ مسنون ہے، مسنون طریقہ ہے، تو دو رکعت پڑھ لیں۔ عورتوں کے لیے کوئی خاص احرام کا کپڑا نہیں، عام کپڑوں میں عورت احرام باندھ سکتی ہے. کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ کوئی خاص رنگ ضروری ہے, سفید یا ہرا, کوئی خاص رنگ ضروری نہیں ہے. اپنے صاف پاک اور شرعی کپڑوں میں احرام کی نیت کر سکتی ہے عورت, جو کپڑے شرعی ہوں, یعنی زیادہ کسے ہوئے نہ ہوں, زیادہ باریک نہ ہوں جسے جسم نظر آئے, اور مردوں کی طرح نہ ہوں کپڑے. شرعی کپڑے جو جائز عورت کے لیے وہی کپڑے استعمال کرو, خوشبو بھی نہ لگائے. اور جب سواری کی طرف جائیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے ہوئے احرام حج اور عمرے کی نیت کرتے, اور نیت یہ ہے افراد کی, کیونکہ افراد حج کرنے جا رہے ہیں, لبیک اللہم حج, یا اللہم لبیک حج, دونوں طریقے درست, یا اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. پھر تلبیہ پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے بعد مکے کی طرف روانہ ہو جائیں, انہیں تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, درود شریف سب پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک. جو ہی آپ مکہ میں داخل ہوں, مکہ میں داخل ہونے کی کوئی خاص دعا نہیں, مکہ کے شہر میں داخل ہونے کے لیے کوئی خاص دعا نہیں. کچھ ساتھی سمجھتے ہیں مکہ کے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوئی خاص دعا ہے, نہیں. اور یہ چھوٹے کتابچے بکتے ہیں حرم کے قریب, جس میں پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, مکہ میں داخل ہونے کی دعا, یہ سب موجود ہے. یہ سب سنت سے ثابت نہیں, یاد رکھیں. جب آپ حرم کے میں داخل ہوں, جیسے آپ عام مساج میں داخل ہوتے ہیں, دایاں پاؤں آگے کرتے ہوئے دعا پڑھیں, اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا پڑھتے ہوئے حرم کے اندر داخل ہو جائیں, اور سیدھا جانا ہے کعبے کی طرف طواف کے لیے, کوئی دو رکعت نہیں پڑھنی, کیونکہ بیت الحرام کا جو تحیت ہے وہ ہے طواف. عام مساجد آپ داخل ہوتے ہیں دو رکعت پڑھتے بیٹھنے سے پہلے, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی خاصیت ہے جب آپ داخل ہوں تو طواف سب سے پہلے کریں. سیدھا جانا ہے طواف کی طرف, اور مردوں کے لیے جو کندھوں والی چادر ہے اس چادر میں سے دائیں کندھے کو نکالنا, اس طریقے سے. اسے کہتے ہیں اضطباع کی صورت, اضطباع کہتے ہیں. اور حجر اسود کی طرف چلے جائیں, حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے ایک چکر. تو سب سے پہلے, کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے, میں آج کل کی بات کر رہا ہوں, بوسہ دینا تو مشکل ہے, بلکہ کبھی ہے تو مستحب بوسہ دینا, لیکن کبھی کبھی مستحب کام چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ گناہ کا باعث بن جائے. اگر ابھی بوسہ دینے کے لیے آپ بوسہ دینا چاہیں حجر اسود کو, تو آپ کو یہ ضروری کہ آپ کو دھکا دینا پڑے گا. عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور عورتوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ ایسے موقع پر کبھی بوسہ کے لیے نہ جانا, بے حرمتی ہوتی ہے. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کبھی ابایا گر رہا ہے, کبھی دھکے لگ رہے ہیں, ان کا جسم جسم کے ساتھ سے ملا ہوا ہوتا ہے. کیا یہ حج ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ تو یہ حکم ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادات بجا لاؤ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں پیدا کی. یہ مشقت اور پریشان ہم خود پیدا کر رہے ہیں. اسد کے سامنے جاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرے, بسم اللہ اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ کا چکر شروع, ایک دفعہ کہنا ہے, اس طریقے سے آپ کا پہلا چکر شروع ہو گیا, آپ کو قرآن مجید کی آیات یا اذکار جو بھی آتے ہوں آپ پڑھیں, کوئی چکر کی دعا نہیں. پہلا چکر کی دعا, دوسری چکر کی دعا, یہ اگرچہ دعائیں درست ہیں, لیکن اس خاص چکر کے لیے خاص دعا کو خاص کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں, یہ بدعت ہے. تو آپ کو جتنی بھی دعائیں آتی ہوں آپ پڑھیں. اور اب یہ بھی دیکھیں, جو شخص ایک کتاب سے پڑھتا ہے اور ایک شخص ایک دل سے اپنی زبان سے پڑھتا ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کا دھیان کتاب کی طرف ہے اور آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, دونوں میں فرق ہے. اور حج ایسی عبادت ہے اور عمرہ ایسی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے اپنے دل میں اپنی زبان سے جو بھی آپ کو آیت کرسی ہو, قل ھو اللہ واحد, قل شریف ہے, یا دعائیں اذکار ہیں, درود شریف, جو بھی آپ کو آتا ہو پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. سات چکر جب آپ رکن یمانی کی طرف جائیں, رکن یمانی جو حجر اسود کے سامنے والی جگہ ہے, جو کونہ حجر اسود کے سامنے والا ہے, اسے رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانے اگر لگا سکو, اور آج کا رش ہے ہاتھ نہیں لگانا, میں عام دنوں میں اگر کوئی ہاتھ لگانا چاہے تو صرف ہاتھ لگانا ہے, ہاتھ کو پھر بوسہ نہیں دینا, اور دور سے اشارہ نہیں کرنا ہے, سنت سے ثابت نہیں. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے بس, یہ سنت سے ثابت ہے. پھر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک خاص دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ آپ ہر چکر میں پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا, حجر اسود سے شروع ہوا اور حجر اسود پر ختم ہوا. جب سات چکر, پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ضروری ہے, اور رمل کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قدم سے اچھل کے چلنا, اس رمل کہتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. لیکن اس رش کی صورت میں جو حج میں نظر آتا ہے یہ نہ کرنا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دونوں ہاتھ سے آگے کر کے دھکا دے رہے لوگوں کو, رمل کر رہے ہیں. اپر مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہو ایک سنت پانے کے لیے, یہ کون سی سنت ہے؟ تو گناہ اٹھانے سے بہتر ہے کہ سنت کو چھوڑ دو. اور رمل پہلے تین چکر میں ہوتا ہے بس, باقی چار میں نہیں, پہلے تین چکر طواف کے, طواف القدوم کے. اس طریقے سے آپ کے, اور اتباع جو ہے جو آپ کا دایاں کندھا باہری, پورے سات چکروں میں ہوتا ہے. کچھ لوگ مکس کر دیتے ہیں, پہلے تین چکروں میں کندھا نکالتے ہیں پھر بعد میں بند کر دیتے ہیں, نہیں, پورے سات چکروں میں دایاں کندھا باہر ہونا چاہیے. جب سات چکر پورے ہو جائیں پھر مقام ابراہیم کی طرف چلے جائیں, اگر آپ کے لیے آسانی ہو. اگر آسانی نہیں ہے, حرم کے کس حصے میں اوپر منزل پہ بھی آپ جا کر دو رکعت پڑھ سکتے ہیں, مقام ابراہیم کی طرف جائیں تو بہتر ہے اگر آسانی ہو. اگر آسانی نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی سنت ہے یاد رکھیں, اور ایک سنت کو پانے کے لیے لوگوں کو تکلیف دیں یہ کوئی سنت نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کے ڈھیر اٹھا کے چلے جائیں. لوگوں کو جو حاجی آپ کے ساتھ مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرو, اگر مشکل بھی ہو تو اپنی مشکل لے لوڑ کر اپنے بھائی کو اس مشکل میں نہ ڈالو. اوپر کی منزل میں پڑھو آپ کی مرضی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ توا جو حرم سے دور ہے وہاں پر دو رکعت پڑھی. جب رش زیادہ ہوا دیکھا لوگوں کا ہجوم مقام ابراہیم کے قریب, دور جا کے دو رکعت ادا کی. پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھنا مسنون ہے, اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے. کوئی اور صورتیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ مستحب اور مسنون یہ دو صورتیں ہیں, کیونکہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوتی ہے. اس کے بعد اگر وہ زمزم کا پانی پینا چاہے تو اس کے لیے سنت ہے پی لے, اگر نہیں پینا چاہتا تو کوئی حرج نہیں. اچھا, یہ جو طواف ابھی کیا ہے ہم نے, یہ طواف القدوم ہے, کیونکہ ہم افراد حج کرنا چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں طواف القدوم. ہم عمرہ نہیں کر رہے, افراد میں عمرہ نہیں ہوتا. طواف القدوم ہم نے کر لیا دو رکعت پڑھنے کے بعد, اگر زمزم کا پانی کوئی پینا چاہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ طواف القدوم کے بعد مینا بھی جا سکتا ہے. اگر سعی نہیں کرنا چاہتا کوئی حرج نہیں, سیدھا مینا جا سکتا ہے, بلکہ وہ جدہ سے بھی سیدھا مینا جا سکتا ہے جو افراد کر رہا ہے, مکہ نہ جائے. لیکن میں حج مبرور کی بات کر رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے جو کہ ہم حج زندگی میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے کہ بہترین طریقے سے اس حج کو بجا لائیں. تو طواف کے بعد سعی کی طرف جانا, اب یہ سعی حج کی سعی نیت کرنی ہے کہ یہ حج کی سعی ہے, دن کے دن میں نیت کرنا ہی کافی ہے. صفا پہاڑ پہ جاتے ہوئے آپ یہ آیت پڑھیں, ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. پھر یہ کہیں ابدو بما بدا الله به, پھر اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں اور دونوں ہاتھ ایسے اٹھائیں. اس طریقے سے نہیں اشارہ کرنا, یہ سنت سے ثابت نہیں, اکثر غلطی ہوتی ہے. دونوں ہاتھ جیسے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں ایسے دونوں ہاتھ اٹھانا, جتنا آپ سے اوپر ہو سکے اوپر کرنا, اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, یہ پڑھنا مسنون ہے. تین دفعہ یہ ذکر اور دعا پڑھیں, اور ان کے بیچ میں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے دوست و احباب کے لیے, جس نے بھی آپ کو دعا کرنے کی وصیت کی ہے, سب کے لیے آپ دعا اس مقام پر آپ مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نیچے اتریں, مروہ کی طرف جائیں, اور راستے میں جو دو سبز لائٹ ہیں ان کے درمیان دوڑ لگائیں. اور میں یہی کہتا ہوں دوڑ لگانا سنت ہے, اگر بھیڑ زیادہ ہے دوڑ نہ لگائیں, سنت کو پانے کے لیے گناہ نہ اٹھائیں. اگر آپ کے ساتھ بیوی بچے عورتیں ہیں تو آپ بالکل دوڑ نہ لگائیں, ہو سکتا ہے کوئی بچے پیچھے رہ جائے پھر اس رش اور بھیڑ میں گم ہو جائے, پھر آپ کو اور دشواری اٹھانی پڑے. تو آپ چلتے رہیں مروہ کی طرف جا کے, جیسے آپ نے صفا پہ کیا ویسے مروہ پہ کرنا ہے, اسی طریقے سے ایک چکر صفا سے مروہ تک, دوسرا مروہ سے صفا تک, سات چکر آپ نے پورے کرنے ہیں. جب آپ کے سات چکر پورے ہو جائیں آپ نے بال نہیں کٹوانے, احرام نہیں اتارنا. حج افراد میں بال نہیں کاٹے جاتے اور نہ ہی احرام اتارا جاتا ہے, آپ احرام میں ہی رہیں گے. آپ سیدھا اب مکے میں بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ سات تاریخ کو ہم نے جدہ سے سات تاریخ کو نکلے ہیں, آٹھ کو منا جانا چاہیے. اگر آپ چاہیں تو سات کی رات کو, آٹھ کی رات کو آپ مکہ میں رہیں, یا آپ چاہیں تو منا سیدھے چلے جائیں, آپ کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں. آٹھ تاریخ کو منا میں آپ نے کوئی خاص کام نہیں کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کثرت سے جتنا آپ کر سکیں, اور نمازوں کا خاص طریقہ ہے, آپ نے نمازیں قصر کرنی, جمع نہیں کرنی, قصر نماز پڑھنی ہے. ظہر کی نماز ظہر کے وقت دو رکعت, عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت تین رکعت, عشاء کی نماز عشاء کے وقت دو رکعت. کوئی ساتھی وتر پڑھنا چاہے وتر پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. پھر سو جائے. رات کو زیادہ جاگنا یا صلاۃ اللیل تہجد پڑھنا یہ درست نہیں, کیونکہ آپ نے صبح عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے, راستے میں اور سفر کرنا ہے, تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے کہ آپ صبح فریش اٹھیں اور آپ کے لیے سفر کرنا آسان ہو. آپ سو جائیں, صبح نو تاریخ ہو جاتی ہے, فجر کی نماز پڑھیں, اور جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا آپ منا میں رہیں. جب سورج طلوع ہو جائے, سورج نکل جائے, تو پھر آپ روانہ ہو جائیں عرفات کی طرف. عرفات کی طرف جاتے ہوئے آپ یاد رکھیں, آپ نے جب بھی چلنا ہے تلبیہ ضرور پڑھنا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ پڑھتے رہنا ہے. جو ہی آپ عرفات میں پہنچ جائیں آپ ایک تاکید ضرور کرنی ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ایک تاکید ضرور کرنی ہے, وہ یہ کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہوں. اگر آپ ایک بالشت بھی عرفات کی حدود سے باہر ہو تو آپ کا حج نہیں, بغیر عرفات میں ٹھہرنے کے حج نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ, حج عرفات ہی ہے, یعنی عرفات کا دن جو ہم گزارتے ہیں نو تاریخ, اسے حج کہتے ہیں, اس کے علاوہ حج نہیں ہوتا. اور یہ سب سے اہم رکن ہے ارکان میں سے, جیسا کو جانتے ہیں حج کے چار رکن ہیں, نمبر ایک احرام کی نیت کرنا, نمبر دو طواف زیارت کرنا طواف افاضہ, نمبر تین سعی حج کرنا, اور نمبر چار عرفات میں ٹھہرنا. یہ چار رکن ہیں, اس میں سے اگر ایک رکن چھوٹ جائے تو حج حج نہیں ہوتا. تو یہ تاکید کرنی ہے کہ آپ عرفات کے حدود کے اندر ہوں. کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جزائے خیر دے, یہاں پر انہوں نے بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں یہ عرفات ہے, اس بورڈ سے باہر حدود ختم ہو جاتی ہے, اس بورڈ کے اندر آپ حدود کے اندر ہیں. چاہے آپ ایک بالشت بھی اس بورڈ کے اندر ہوں, اس مطلب ہے آپ کا حج ہو گیا. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں, وہاں پہ بھیڑ میں جگہ نہیں ہوتی, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کہ عرفات کی جگہ ہے کہ نہیں, کسی سے پوچھتے بھی نہیں, سب تو عالم ہے ماشاءاللہ, وہ جہاں پہ دل چاہے رک جاتے ہیں, پھر عرفات سے چلے جاتے ہیں, ان کا حج بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں, کوئی شخص یہ نہ کہ کیونکہ بھول سے ہوا یا میں جاہل تھا پتہ نہیں تھا مجھے, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, کسی سے آپ نے پوچھا نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, یہ کون سی جہالت ہے, یہ کون سی بھول ہے؟ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ عرفات کی حدود نہیں, جا کے پوچھو کسی سے کہ عرفات کی حدود ہے کہ نہیں, اور پوچھو, پولیس والے کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں کہ نہیں, آپ ان سے پوچھو کہ یہ عرفات کی حدود میں ہے کہ نہیں. آپ سے یاد رکھیں, یہاں پہ میں چیز دیکھی, یہاں کی انتظامیہ نے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے بہت اہتمام کرتی ہیں, اتنے پیار اور اخلاق سے یہ لوگ پیش آتے ہیں. آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں, ہم لوگ ڈرتے ہیں یہ پولیس والے پتہ نہیں کیا کہیں گے, کچھ نہیں کہتا ہے آپ کو, آپ حج کے میں داخل ہو گئے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اور یہ لوگ مہمانوں کے قدردان ہیں, آپ جانتے ہیں. عرفات کے دن جو آپ نے کرنے, کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, پھر جاتے ہی خطبہ ہوگا, ظہر سے پہلے خطبہ سنیں. مسجد کے اندر جانا لازمی نہیں ہے, اگر آپ کے لیے آسان ہو تو جائیں, مثلا نمرہ جو ہے, آپ خطبہ سنیں, خطبے سننے کے بعد اذان ہوگی دو اقامتیں، اذان ہوگی ظہر کی، ظہر کی دو رکعت پڑھی جائے گی قصر، پھر اقامت ہوگی، پھر دو رکعت عصر کی جمعہ تقدیم پڑھی جائے گی. نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہو جائیں. دیکھیں عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں کر دیا؟ تاکہ آپ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر خوشو خضو کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اپنا سارا وقت دعا میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں. اس کا مطلب نہیں کہ کھانا پینا نہیں ہے، کھائے پیے اتنی جتنے کہ آپ کا پیٹ بھر جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت آسانی سے کر لیں. کچھ ساتھی سبھی لوگ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہاں سبیل چلے وہاں بھاگے، وہاں سبیل چلے وہاں بھاگے، سارا دن بھگدڑ میں گزر جاتا ہے. پھر آتے ہیں امبار لے آ کے، بہت اتنی زیادہ کارٹن ہوتے ہیں، پھر وہ اٹھا نہیں سکتے، اور مینا کی طرف بھی جانا ہے آخر میں، پھر کچھ کو پھینک دیتے ہیں اور کچھ لے جاتے ہیں. کیا یہ حج ہو رہا ہے؟ اسراف حرام ہے، اور حج میں اس کی زیادہ تاکید ہوتی ہے. اور جو مسنون جو ہے عرفات کے دن، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب ذرا غور کریں، تلبیہ میں لبیک اللہم حج ہم نے کہا، اخلاص اور توحید. تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، توحید. پھر عرفات کے دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، توحید. صفا مروہ پہ کیا کہا تھا؟ یہی الفاظ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، توحید. تو اصل مقصد اور پیغام جو حج کا ہے وہ ہے توحید کو سیکھو، اچھی طرح سمجھو توحید کا مفہوم کیا ہے، اس پہ عمل کرو. جب سورج غروب ہو جائے، اور تأکید کرے کہ سورج غروب ہو گیا، جب سورج غروب ہو جائے اور لوگ چلے جائیں منا کی مزدلفہ کی طرف، آپ بھی عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی مغرب کی، اس کو لیٹ کر دینا ہے. اسے کیسے جمع تاخیر، کہ ہم نے مغرب کی نماز کو تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ لیا. مزدلفہ میں جاتے ہی یہ تاکید کرنا ہے کہ مزدلفہ کی حدود کے اندر ہیں آپ، اور وہاں پر جاتے ہی ایک اذان دو اقامتیں ہوں گی. پہلی اقامت مغرب کے لیے تین رکعت نماز پڑھیں گے با جماعت، اور دوسری اقامت ہوگی دو رکعت عشاء کی نماز، اور اس کے بعد وتر بھی نہیں پڑھیں. کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وتر کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑھنی. اگر کوئی شخص وتر نہیں پڑھنا چاہتا تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات کو وتر نہیں پڑھے. آپ سو جائیں، صلاۃ اللیل نہیں پڑھنی، تہجد نہیں پڑھنی، ذکر اللہ تعالیٰ کا نہیں کرنا، یہاں پہ سونا ہے آپ نے. یہاں پر سونا عبادت ہے آپ کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رحیم اور کریم ہے، سونا آپ کے لیے عبادت ہے. آپ سو جائیں آپ عبادت میں ہیں، لیکن اگر آپ ذکر میں لگے رہتے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھیں، آپ گناہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ 10 تاریخ کو آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں. سب سے مشکل دن حاجی کے لیے 10 تاریخ ہوتا ہے. صبح اٹھے مزدلفہ کے دن، اب 10 تاریخ ہو گئی، صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھے، اور جب تک روشنی پھیل نہیں جاتی، سورج نکلنے سے پہلے آپ روانہ ہو جائیں منا کی طرف، اور منا کی طرف جاتے ہی بڑے جمرے کو کنکر مارنے ہیں ساتھ. کنکر کہاں سے اٹھائیں؟ آپ کی مرضی ہے آپ مزدلفہ سے اٹھا لیں، آپ کی مرضی ہے آپ راستے سے اٹھا لیں، یا منا سے اٹھا لیں، سب جائز ہے، آسانی ہے. آپ کے لیے فرض نہیں، آپ پر فرض نہیں کہ آپ مزدلفہ سے ہی کنکر اٹھائیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر اس لیے ہے کہ آپ جاتے ہی سب سے پہلے منا میں آپ کنکر ماریں گے، کیونکہ اگر وہاں پہ آپ مصروف ہو گئے کنکر اٹھانے میں، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے آپ مزدلفہ سے اٹھا لیں، تو بہتر ہے، لیکن فرض نہیں. اور کنکر دھونا بھی ضروری نہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں پھر کنکر، ساری رات جاگتے ہیں کنکر دیکھتے ہیں، چنتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں، اس کو دیکھتے ہیں کوئی گندگی لگے کچھ کیا لگے. کنکر سب پاک ہے، مٹی پاک ہے، کنکر بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی رکھی ہے. پتھر بڑے نہیں اٹھانے، چھوٹے کنکر ہونے چاہیے، چنے کے دانے کے برابر، تھوڑا سا بڑا، کوئی حرج نہیں، یہ اٹھائیں. جاتے ہی منا میں بڑے جمع کو کنکر مارنے ہیں ساتھ. سات کنکر مارنے کے بعد مفرد کے لیے کوئی قربانی نہیں، آپ آ کے اپنے بال منڈوا لیں اور احرام کھول دیں. اس کے بعد آپ کے ایک کام باقی ہے، طواف افادہ کرنا، جسے طواف زیارہ کہتے ہیں. یہ رکن ہے حج کا. آپ جا کے مکہ کی طرف طواف کر لیں، اس کے بعد آپ کے اب ارکان پورے ہو گئے. سعی پورے ہم کر چکے تھے مکہ میں جو آئے تھے، 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو سعی کر چکے تھے. اگر کوئی ساتھی سات طریقوں سے سعی نہ کرنا چاہے, طواف قدوم کے بعد منا میں جانا چاہے, تو وہ دس طریقوں طواف الافاضہ طواف زیارہ کے بعد حج کی سعی کر لے, کیونکہ حج کی سعی ضروری ہے, رکن ہے, اگر پہلے نہیں کی تو اب کر لے. اس طریقے سے دس طریقے کام ختم ہو گئے, پھر واپس آ کے سو جائے, آرام کرے, پھر گیارہ تاریخ کو صبح اٹھے, کچھ بھی نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, فجر کی نماز پڑھے, اس کے بعد کوئی خاص کام نہیں اس کے لیے, ظہر کی نماز کے وقت جب زوال ہو جائے پھر بڑے پھر صرف کنکر مار ہے تینوں جمعرات کو, چھوٹے کو ساتھ, درمیانے کو ساتھ اور بڑے کو ساتھ, اور کنکر ضروری نہیں کہ آپ اس جو پلر ہے سامنے اس کو ماریں, حوض کے اندر کنکر کو گرنا چاہیے, کچھ ساتھی تو دور سے مارتے اور راستے میں کنکر گر جاتے, اس کا کنکر نہیں گنا جائے گا, یہ کنکر شمار نہیں ہوگا, حوض کے اندر کنکر کو گرنا چاہیے, اور ضرور نہیں کہ اس پلر کو مارے, کچھ ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ پلر ہی شیطان باندھا ہوا ہے, بالکل نہیں, یہ ایک نشانی ہے, اور کنکریں مارنا آپ کو یہ سبق سکھایا جائے گا کہ شیطان سے نفرت کرو, اور نفرت صرف حج میں نہیں پورا سال نفرت کرو, اگر کوئی بدکاری کرتے ہو گناہ کرتے ہو شیطان تمہیں گناہ میں کرنے آمادہ کرتا ہے, تو شیطان سے نفرت کرو پورا سال, جیسے ابھی کنکر مار رہے ہو حج کے بعد ہی اسے نفرت کرو, یہ پیغام ہے. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکر مارو بڑے چھوٹے جمرہ کو, سات کنکر مارنے کے بعد تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر قبلے کی طرف رخو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اگر رش زیادہ ہے تھوڑا دور ہو کے بھی آپ دعا کر سکتے ہو, دعا کرنا سنت ہے, پھر درمیانی جمرہ کی طرف جائیں, وہاں پر بھی سات کنکر ماریں, پھر تھوڑا سائڈ پہ ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, اس کے بعد جو بڑا جمرہ اس کی طرف جائیں, اور سات کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی, چھوٹے اور درمیانے کے بعد دعا کرنی ہے, بڑے کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں. پھر واپس آ جائیں, آپ نے گیارہ کا کام پورا کر لیا, پھر رات گزاریں بارہ کی رات, اور اکثر ساتھی غلطی کرتے ہیں جن کے ساتھ بیوی بچے ہوتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, وہ خود وکیل بن کے کنکر مارتے ہیں, عورت خود اپنا کنکر خود مارے گی, جو بالغ بچہ اپنا کنکر خود مارے گا, جو بوڑھا تندرست ہے چل سکتے ہو اپنا کنکر خود مارے گا, لیکن بھیڑ میں کیسے, بھیڑ نہیں ہوتی, بھیڑ ہوتی ہے پہلے وقت میں غروب سے پہلے تک, رات کو بالکل بھیڑ نہیں ہوتی, کوئی رش نہیں ہوتا, اور رات کو کنکر مارا بھی جائز ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں رات کو کنکر مارا جائز نہیں, بالکل غلط ہے, یہ جہالت و لا علمی ہے, رات کو بھی کنکر مار سکتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو بھی کنکر مارے جا سکتے ہیں, مساء کہتے ہیں شام کو, اور شام کا وقت عصر سے لے کے رات تک ہوتا ہے, اسے شام کہتے ہیں کہ نہیں, کہ شام مغرب بعد بھی شام ہوتی ہے, عشاء کے بعد بھی شام ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے مساء جو ہے یہ لفظ ہم اس کے ترجمہ شام میں کرتے ہیں اردو میں, شام جو ہوتے ہیں یعنی عصر کے بعد سے لے کے رات تک, تو رات کو کنکر مار سکتے ہیں, میں نے آنکھوں سے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے مار رہے ہوتے ہیں, رات کے گیارہ بارہ بجے جائیں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی, چھوٹے بچے کنکر مار رہے ہوتے ہیں, آپ جا کے اپنے گھر والوں کو لے اپنے ساتھ لے کے آپ کنکر آسانی سے مار سکتے ہیں. دس تاریخ کو گیارہ کو مشکل نہیں ہوتی, مشکل ہوتی ہے بارہ تاریخ کو, اور اکثر لوگ بھی بارہ تاریخ میں ہلاک ہوتے ہیں بےچارے لا علم کی وجہ سے. جو لوگ جلدی جانا چاہتے ہیں بارہ تاریخ کو, وہ غروب سے پہلے کنکر مار کے غروب سے پہلے منا کے حدود کے باہر نکل جائیں, اگر وہ منا کے اندر رہتے ہیں اور سورج غروب ہو جائے تو پھر انہیں تیرہ کی رات بھی رہنا چاہیے, پھر تیرہ کے کنکر مار کے پھر چلے جائیں, لیکن اگر آپ نے اپنا سامان اور متاع اور خیمہ بند کر لیا, آپ نے نیت کر لی کہ آپ جانا چاہتے ہیں تعجیل کرنا چاہتے ہیں تیرہ کو نہیں رہنا چاہتے, اور آپ گئے کنکر مارنے کے لیے, اور بارہ تاریخ کو جو جلدی جانا چاہے اپنے بیوی بچوں کے اور بزرگوں کے اور بچوں کے جو کنکر ہے وہ خود مار سکتا ہے, وہ وکیل بن سکتا ہے, کیونکہ بارہ وہ جو جب جلدی جانا چاہتا ہے تو رات کو نہیں ٹھہر سکتا, وہ اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے کنکر مارنے ہیں اور منا سے باہر جانا ہے, تو اس صورت میں وکیل بن جائے کوئی حرج نہیں, وہ اگر بیوی بچوں کو ساتھ لے جاتا ہے تو ہلاکت ہے رش کی وجہ سے, اگر وہ اپنا معلومات بند کر لیتا ہے اور یہ عزم کر لیتا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے لیکن کنکر مارتے مارتے سورج غروب ہو گیا تو ٹھہرے گا نہیں, چلا جائے گا, کوئی حرج نہیں. انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانی ہے, آپ کی نیت تھی کہ آپ جانا چاہتے ہو آپ چلے جاؤ, یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کنکر مار چکے اور اپنا سامان اور مال بھی اٹھا چکے ہیں اور بس میں سفر کر رہے ہیں, اس دوران سورج غروب ہو گیا اور آپ منا کے حدود کے اندر ہیں, آپ بس سے نہ اتریں، اپنے سفر جاری رکھیں، اب حضور سے باہر ہو جائیں، کوئی حرج نہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا کچھ ساتھی، کچھ لوگ اتر جاتے ہیں، کہتے اب منا کے حدود کے اندر ہیں، سورج غروب ہو گیا تو ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم 13 کی رات کو بھی منا میں گزاریں. نہیں، اگر آپ عزم کر چکے اور راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد مکہ کی طرف جائیں، طواف الوداع کرنا ہے آپ نے، طواف الوداع کریں، اس طریقے سے آپ کا حج پورا ہو گیا اور آپ حج سے فارغ ہو گئے، اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں. یہ تھا حج افراد. حج قران بھی یہی ہے، افراد کی طرح، صرف ایک فرق ہے بس. جیسے ہم حج افراد میں طواف القدوم کیا، سعی حج کی، طواف الافاضہ کیا، اسی طریقے سے جو قارن ہے وہ بھی طواف القدوم، سعی حج، طواف الافاضہ زیارہ، یہ کریں گے. یہ برابر ہے، صرف ایک فرق ہے قربانی کا. مفرد قربانی نہیں کرے گا اور قارن قربانی کرے گا بس، باقی ایک جیسے کام ہے. طواف اور سعی کے بعد احرام نہیں اتارے گا، مفرد نہیں اتارا تھا. ہاں متمتع الگ ہے، متمتع کے لیے دو طواف اور دو سعی ضروری ہے جو تمتع کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حج کے احکام اور حج مبرور اگر کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے. چند مسائل میں مختصر بیان کرتا ہوں. اگر کوئی ساتھی 10 تاریخ کو طواف نہ کر سکے رش کی وجہ سے تو 11 کو کر سکتا ہے، 11 کو نہ کر سکے 12 کو کر سکتا ہے، 12 کو نہ کر سکے 13 کو کر سکتا ہے، اور 13 کو رش ہوتے نہیں. اکثر لوگ 12 کو نکل جاتے ہیں، 13 کو تقریباً حرم، زیادہ رش خالی تو نہیں ہوتا کہ زیادہ رش نہیں ہوتا، آسانی سے وہ طواف کر سکتا ہے. اس طریقے سے سعی حج بھی اگر وہ نہ کر سکے پہلے 10 تاریخ کو، تو وہ طواف زیارہ کے بعد سعی حج بھی کر سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص طواف الوداع اور طواف الزیارہ اکٹھے کرنا چاہے، ایک طواف میں دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ طواف الزیارہ کی کرے گا. تو اس طریقے سے آپ کا حج انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہماری اور سب مسلمانوں کے عبادات قبول فرمائے، ہمیں اور ہمارے بھائی کو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے دور کر دے. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ میں کچھ پیپر لایا ہوں، جو بات آج میں نے بیان کی ہے یہاں پہ وہ سب کے سب اس میں موجود ہے، ایک ہی پیپر ہے، اس میں پورے حج کے احکام بیان کیے ہیں. السلام علیکم.
اللہ
فرض نماز ہوگی پہلے فرض نماز پڑھو پھر طواف کریں گے. جی ہاں، میں یہ کہا کہ دو رکعت نفل نہیں پڑھنی، جو استحیت مسجد ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے. رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے، جس نے عمرہ رمضان میں کیا وہ ختم ہو گیا، جس نے حج کے مہینے میں عمرہ کیا ہے وہ حج کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ حج کے لیے نہیں ہوتا. کسی ساتھی کو چاہیے ایک ہاتھ دایاں، نہیں ہاتھ کو بوسا نہیں دینا، اشارہ کرنا ہے. بوسا یہ ہے اگر اسے ہاتھ لگائیں پھر بوسا دیں، دور سے اشارہ کریں بوسا نہیں دینا. نہیں ایسے کریں، یہ اس طرف ہے، ایسے چہرہ بھی کریں ہاتھ بھی اس طرح کریں،
چہرہ بھی کر سکتے.
جی ہاں کرنا چاہیے. اب سیدھا جا رہے ہیں اور اس طرح کیسے کریں گے آپ؟ تو دونوں ایک دفعہ کہنا اللہ اکبر. کتنی دیر لگتی ہے؟ نہیں چھوڑنا، ہاتھ نہیں چھوڑنا. جی ہاں جی ہاں، اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ نیت میں آپ شرط رکھیں، لبیک اللہم حجن فإن حبسنی حابس ومحلی حیث حبستنی، کہ اللہ تعالیٰ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے، پکڑ لیا احرام اتارا، کوئی دم نہیں کچھ نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، حج کے لیے میں حاضر ہوں، اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے. اپنی زبان میں، پشتو میں، سرائک میں، جس میں بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی 6 تاریخ، جی جی نہیں، احرام میقات سے باندھنا ضروری ہے، اور جدوڑا کا میقات جدہ ہے، جو ساتھی چھپ کے جاتے احرام نہیں باندھ کے جاتے دم واجب ہو جاتے ہیں، چاہے 10 کو جائیں 6 کو جائیں.
جدے سے.
جی
جدے سے یہاں سے جائیں گے ہم کل یا پرسوں.
جی جی.
تو یہ ہے کہ جاتے پہلے ہمیں طواف کرنا پڑے گا
جاتے ہی؟ اب کون سا حج کر رہے ہیں؟ قربانی والے جو ہوتے ہیں, تمتع بھی ہوتے ہیں, قران بھی ہوتا ہے. تمتع کرنا چاہتے ہیں زیادہ مستحب ہے, زیادہ بہتر ہے. تمتع میں پہلے آپ عمرے کی نیت کر لیں, لبیک اللہم عمرہ. عمرہ عمرہ پورا کریں گے. جی ہاں پورا عمرہ. بال بھی اتاریں گے, کاٹیں گے, ٹھیک ہے, احرام بھی اتار دیں گے. سب کچھ آپ کے لیے حلال ہو گیا, بیوی بھی حلال ہو گئی, سب کچھ حلال ہو گیا. اس کے بعد آپ 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں گے مکہ سے, اگر مکہ میں ہیں آپ. اور آپ جدہ نہیں آ سکتے, تمتع کرتے ہیں تو جدہ نہیں آ سکتے, آپ مکہ میں رہیں. اور 8 تاریخ کو ادھر ہی سے آپ احرام دوبارہ باندھیں مکہ سے ہی. میقات جانا ضروری نہیں, باہر مکہ کے نہ جائیں, ادھر ہی سے اپنے گھر سے حرم کے قریب سے ادھر سے آپ احرام دوبارہ باندھیں لبیک اللہم حجن کہہ کے. پھر آپ 8 تاریخ کو سیدھا منیٰ جائیں. جو متمتع ہے وہ دوبارہ طواف نہیں کرے گا, طواف القدوم مفرد یا قارن کے لیے ہے. اگر آپ منیٰ میں ہیں آپ منیٰ سے احرام باندھ سکتے ہیں حج کے لیے, وہاں سے جو باقی کام وہ حساب کرتے رہے. لیکن 10 تاریخ کو اپنے طواف بھی کرنا ہے, سعی بھی کرنی ہے. ہاں حج کے لیے تلبیہ جو ہے جب آپ نیت کریں اس وقت سے شروع کرنا ہے, جب تک آپ بڑے شیطان کو کنکر مارتے ہیں, بڑے جمرے کو کنکر مارتے ہیں, تلبیہ بس ختم ہو گیا. تلبیہ ختم, بڑے کنکر بڑے جمرے کو کنکر مارتے ہی تلبیہ ختم ہو گیا. طواف ودا سب پہ, جدہ والوں پر بھی واجب ہے, سوائے مکہ والوں پر واجب نہیں. جو مکہ میں رہتے ہیں ان کا طواف ودا نہیں, اور جو حائضہ عورت ہے اس پر بھی طواف ودا نہیں. یہ مفرد نہیں, مفرد کے لیے قربانی نہیں. جو متمتع ہے یا جو قارن ہے اس کے قربانی کے پیسے نہیں, وہ قربانی دینا چاہتا ہے.
ہاں غیر مستطیع ہے, اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو 10 روزے رکھنا ہے. تو اگر 10 روزے میں 3 روزے یہاں جدے میں رکھ لے کہ حضور حرم میں رکھنا ضروری ہے.
جی ہاں, 10 روزے جو ہیں آپ نے 3 وہاں پہ رکھنے ہیں, 7 اپنے گھر میں رکھنے ہیں.
پہلے
3 وہاں پہ 3 رکھیں گے آپ وہاں پہ, ایام التشریق 11, 12, اور 13 میں وہاں پہ رکھیں, باقی یہاں پہ. دیکھیں حج آپ کا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, لیکن جو آپ نے گناہ کیا یہاں پہ قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ الگ گناہ ہے, حج اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.